رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامیہ ایران کے آئمہ جمعہ سے خطاب۔ اس خطاب میں غزہ فلسطین سے متعلق اہم نکات بیان کیے گئے۔ 16 جنوری 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين۔
میں خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ آج اس امام بارگاہ میں آپ برادران عزیز کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اور پہلے ہی تاکہ میں بھول نہ جاؤں، میں عرض کرتا ہوں کہ ان سبھی افراد تک میرا شکریہ اور سلام پہنچا دیجیے گا جنہوں نے آپ کے ذریعے مجھ تک سلام پہنچایا ہے۔ یہ ملاقات خوش قسمتی سے سال کے ایک سب سے بافضیلت مہینے اور ہفتے میں ہو رہی ہے، یعنی رجب المجرب میں۔ واقعی رجب ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں رحمت الہی سبھی کے اختیار میں ہے کہ ان کے دل پروردگار عالم کی یاد سے معمور ہیں۔ شاید کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت یعنی بعثت اسی مہینے میں سامنے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے سب سے مبارک اور سب سے بڑی عید ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور دوسرے متعدد ایام بھی، مبارک ایام اور دیگر ایام اسی مہینے میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ سبھی محترم حضرات، یہ بندہ حقیر اور پورے ملک کے دوسرے برادران ایمانی اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینے میں جو سب سے اچھا عمل انجام دیا جا سکتا ہے وہ شاید استغفار ہے۔ باقی ہم سب کو استغفار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مغفرت الہی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو خداوند متعال کسی انسان کو دنیا و آخرت میں عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ اولیاء الہی بھی، پیغمبر خدا بھی مغفرت الہی سے بے نیاز نہیں ہیں۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ مغفرت اس لیے ہے کہ کوئی بھی پروردگار کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ استغفار اس لیے ہے، مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادِكَ، کوئی بھی پروردگار عالم کی عبادت کے حق کو، اس کی بندگی کے حق کو، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لے لیکن نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ استغفار اس لیے ہے۔ ہم تو خیر پھنسے ہوئے ہیں، الجھنوں میں ہیں، مجھ جیسے لوگ اثر تپا مسائل، خطاؤں، روحانی، معنوی، قلبی اور عملی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ لہذا ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم سبھی کو استغفار کرنا چاہیے۔ رجب کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، توسل کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی جانب سے اس مہینے میں جو دعائیں، معصورہ دعائیں آئی ہیں، موجود ہیں، وہ بڑے اعلیٰ مضامین والی دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں آپ عزیز برادران کی خدمت میں آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امکان کی حد تک اور انشاءاللہ اختصار سے، وہ نماز جمعہ کی امامت کے بارے میں ہے۔ نماز جمعہ ایک وسیع باب ہے، لیکن میری آج کی گفتگو زیادہ تر لوگوں کی ذمہ داری کے بارے میں ہے۔ اگر خداوند عالم قبول کرے تو میں بھی آئمہ جمعہ میں سے ہوں۔ آئمہ جمعہ کیا کریں اور کس کام کو کس طرح آگے بڑھائیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعے کی امامت سب سے زیادہ سخت کاموں میں سے ایک ہے، اور شاید کم ہی کام ہوں گے جو امامت جمعہ جتنے دشوار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جمعہ یعنی جمعے کی امامت میں الہی ذمہ داری بھی ہے اور مخلوق کی ذمہ داری بھی ہے۔ جمعے کی نماز اور خطبے میں اللہ کی طرف توجہ اور اخلاص وغیرہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات نہ ہو اور انسان کا دل تقرب الہی کی نیت اور اخلاص سے خالی ہو تو اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا اور نماز میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ جمعے کے علاوہ دوسری نمازوں کے لیے شاعر کہتا ہے کہ پشتم بے خلائق است و رویم بے خدا است، میری پشت تو لوگوں کی طرف اور میرا رخ اللہ کی طرف ہے۔ لیکن اس نماز میں نہ صرف یہ کہ آپ کی پشت لوگوں کی طرف نہیں ہے بلکہ آپ کا رخ بھی خلق خدا کی طرف ہے، آپ کا رخ لوگوں کی طرف بھی ہے اور خدا کی طرف بھی ہے۔ آپ کو خدا کی خوشنودی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور لوگوں کے فائدے اور لوگوں کی رضا مندی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بہت سخت ہے، سب سے سخت کاموں میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ لوگوں کی طرف رخ کرنے کے مسئلے کے بارے میں بعد میں اختصار سے مزید کچھ عرض کروں گا۔ یہاں پر میں ایک اسلامی اصول ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے، اسلامی نظام میں بلکہ حیات اسلامی میں عوام کا کردار۔ اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں تمام اسلامی احکام پر توجہ دیتے ہوئے اسلامی معاشرے، اسلامی سماج کے ڈھانچے کو متحرک رکھنے اور اسلامی سماج کے ڈھانچے کی حیات نے عوام پر توجہ زیادہ دی گئی ہے، ان کا بڑا نمایاں کردار ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشہور جملے کو ملاحظہ فرمائیے جس میں آپ نے فرمایا کہ لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ بوجود الناصر لا لقیت حبلها علی غاربها۔ عوام کے کردار کی بھی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور لوگوں کے حق کی بھی۔ عوام کا کردار یعنی جو شخص اپنے آپ کو صاحب حق سمجھتا ہے اور کوئی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے، اگر لوگ اس کے پاس نہ آئیں تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ حق کے تعاقب میں جائے۔ لالقیت حبلها علی غاربها، اگر عوام نہ ہوتے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، فریضہ نہیں تھا۔ عوام کا کردار اتنا اہم ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت بھی اگر لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں، ان کے اطراف میں نہ ہوں تو یہ کہتی ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر لوگ آ گئے تو پھر ان پر واجب ہے کہ ذمہ داری اٹھائیں۔ اسی لیے آپ نے ذمہ داری کو قبول کیا، لوگ آئے، انہوں نے دباؤ ڈالا، اصرار کیا، گزارش کی کہ آپ آئیے خلافت کو قبول کیجئے، تو آپ نے قبول کیا۔ عوام کا رول اتنا زیادہ اہم ہے، یہ ہے عوام کا کردار۔ صفین سے متعلق خطبے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ بہت اہم ہے، آپ فرماتے ہیں ولیس امر و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته بفوق ان یعان علی ما حمله اللہ من حقہ۔ کسی کی ذات، علمی اور دینی قدر و منزلت جتنی بھی زیادہ ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو لوگوں کی مدد کا ضرورت مند نہ ہو۔ ان یعان علی ما حمله اللہ من حقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے فریضے کو اور اپنی ذمہ داری کو انجام دینا چاہے تو اسے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، وہ عون مدد عوام کی طرف سے ہے۔ پورا خطبہ بات کی عکاسی کرتا ہے اس جملے سے، اور بات کے جملے سے واضح کرتے ہیں کہ مراد عوام کی مدد ہے۔ مطلب یہ کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی کچھ سماجی منزلت ہے، جیسے وہ اہل علم ہیں، دیندار ہیں، سیاستداں ہیں، ان کا ایک سماجی رتبہ ہے، اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں، سبھی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خداوند عالم اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، یہ بہت اہم بات ہے، خداوند عالم نے مومنین کو اپنی نصرت کی صف میں رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مومنین پیغمبر کی مدد نہ کرتے تو پیغمبر کامیاب نہ ہوتے، لہذا پیغمبر اکرم نے جو پہلا کام کیا وہ مومنین کی تیاری تھا، لوگوں کو مومن بنانا تھا۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ اسلامی اہداف تک رسائی، اب چاہے آپ اس کا نام اسلامی نظام رکھ دیجئے یا ایک مرحلہ اور آگے بڑھ کر اسلامی تمدن رکھ دیجئے، اسلامی تہذیب رکھ دیجئے، عوام کی موجودگی اور شراکت کے بغیر عوام کی توجہ اور ان کے اقدام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہنا چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے، لوگوں کو خواہش کرنی چاہیے، لوگوں کو اقدام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بنیادی اصول ہے۔ اب کسی کے پاس سرکاری منصب ہے، اسے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو میدان میں لانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی نماز جمعہ کے ممبر سے کام کرتا ہے، کوئی کسی دوسری طرح سے کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ عوام کا مسئلہ ایک اسلامی اصول ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا اور اہداف تک نہیں پہنچا جا سکتا، حیات تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ بنابراہ کہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم نے اسی وجہ سے نماز جمعہ کو اس طرح قرار دیا ہے۔ نماز جمعہ کے ارکان اور نماز جمعہ کا حکم اسی لیے ہے کہ میدان میں عوام کی موجودگی یقینی رہے۔ نماز جمعہ کے علاوہ دوسری نمازیں بھی ہیں، جس کا دل چاہتا ہے آتا ہے اور جس کا دل نہیں چاہتا نہیں آتا۔ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن نماز جمعہ میں آنے والے شخص سے بات کی جاتی ہے، اسے مخاطب کیا جاتا ہے، اس سے خطاب کیا جاتا ہے، اسے گائیڈ لائن دی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اسے راستہ اور پروگرام اور پلان دیا جاتا ہے، برنامہ دیا جاتا ہے۔ یہ نماز جمعہ ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جو میدان میں موجود ہے اسے میدان میں باقی رکھے۔ اگر وہ کام میں سست ہے تو اسے چاقو چوبند بنائے، اسے چلائے، آگے بڑھائے۔ نماز جمعہ کا ڈھانچہ ایسا ہی ہے اور اسی لیے ہے۔ واقعی نماز جمعہ کی حکمت اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلے تو عوام کی موجودگی اور پھر عوامی موجودگی کو فروغ دینا اور اس کی کیفیت کو بہتر بنانا، اس کے معیار کو بہتر کرنا۔ نماز جمعہ کا مخصوص حصہ اس کے خطبوں والا حصہ ہے۔ وہ دو رکعت نماز تو سبھی نمازوں میں ہے، جو حصہ اس نماز سے مختص ہے وہ اس کے خطبوں کا حصہ ہے۔ نماز جمعہ کے خطبوں سے متعلق تقریباً تمام روایتوں میں جو چیز آئی ہے وہ موعظہ اور نصیحت ہے۔ خطبے میں وعظ و نصیحت اور موعظہ نماز جمعہ سے متعلق ان تمام روایتوں میں موجود ہے۔ بنابراہ واضح ہے کہ ہمارے خطبوں کا اصل موضوع موعظہ نصیحت ہے۔ موعظے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم وعظ اور موعظہ کہتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن اخلاقی، عرفانی اور معنوی وعظ و نصیحت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اخلاقی وعظ و نصیحت سب سے اہم کام ہے جسے انجام پانا چاہیے، یعنی یہ بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں بھی بعد میں اختصار سے عرض کروں گا، لیکن وعظ و موعظہ صرف اخلاقیات سے مختص نہیں ہے، سیاسی موعظہ بھی ہے، سیاسی نصیحت بھی ہے، معاشرتی موعظہ بھی ہے، سماجی نصیحت بھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے فضل ابن شازان کی اس روایت میں یہ معنی خیز جملہ آیا ہے، وَيَخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ۔ امام جمعہ خطبے میں لوگوں کو آفاقی حوادث کی اطلاع دیتا ہے، من الاحوال التي لهم فيها المزرع والمنفع، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں اور صرف یہ کہیں کہ ایہا المومنون اتقوا اللہ، نہیں، آپ اپنے سامع کو، اپنے سننے والے کو دنیا کی خبریں اور جو کچھ اس سے ربط رکھتا ہے، جس میں اس کے لیے فائدہ یا نقصان ہے، اسے بتائیے۔ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کے سامع کو، سننے والے کو چوٹ پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ اسے اس کے دشمن کے وجود سے مطلع کیجئے۔ اگر کوئی ایسا طریقہ یا راستہ ہے جو اسے دشمن سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو اسے وہ راستہ دکھائیے، دنیا کے سیاسی حالات سے اسے باخبر کیجئے۔ یخبرہم بما ورد علیہم من الافاق، یہ سیاسی ہی تو ہے۔ سیاسی موعظے کا مطلب یہ ہے۔ البتہ یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر آپ اپنے سننے والے سے دنیا کے واقعات اور خبریں بیان کر رہے ہیں تو ملک کے اندر کے واقعات کو ترجیحی طور پر بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی فتنہ ہے، کوئی سازش ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی کام ہے جسے ہونا چاہیے، کوئی کام ہے جو باقی رہ گیا ہے، کوئی کام ہے جو لوگوں کے فائدے میں ہے اور اس کے بارے میں اطلاع دینے سے مدد ہو سکتی ہے، تو اسے اس کی اطلاع دیجئے اور ان باتوں کو خطبے میں بیان کیجئے۔ یہ باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ واقعات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس ہفتے کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اور ممکن ہے کہ اگلے ہفتے کوئی دوسرا واقعہ ہو، اپنے سامعین کو ان سے مطلع کیجئے۔ معاشرتی موضع و نصیحت، ہمارے اپنے معاشرے میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے، لیکن وہ معاشرے کے لیے حیاتی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر افزائش نسل کا مسئلہ یا آبادی میں جوانوں کے تناسب کا مسئلہ بہت ہی اہم اور حیاتی ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں ایرانی قوم کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے کہ ایران کی آبادی کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ اتنے زیادہ مادی وسائل، ذخائر، اسٹریٹجک جغرافیائی پوزیشن اور اسی طرح کی دوسری چیزوں سے مالا مال ملک، اتنی باصلاحیت آبادی کے ساتھ جو ہمارے ملک کی ہے، فرض کیجئے کہ اس کی آبادی بھی 15 کروڑ یا 20 کروڑ ہو جائے، یہ ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ دشمن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اس لیے ان کی سازش ہے، ان کی کوشش ہے کہ اسے روکا جائے۔ وہ افرادی قوت جو ملک کو آگے لے جاتی ہے کون ہے؟ وہ جوان ہے۔ ہم آج سے کچھ سال پہلے جب ملک کے اعداد و شمار بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ملک کی آبادی کا اتنا فیصد، کافی بڑا فیصد، نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن آج ویسا نہیں ہے۔ آج وہ فیصد کم ہو گیا ہے۔ اگر یہ فیصد مزید کم ہو جائے، ملک ایک بوڑھے ملک میں تبدیل ہو جائے گا، تو پھر وہ پیش رفت نہیں کر سکے گا، وہ ترقی رک جائے گی۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ میں نے کبھی ایک عمومی تقریر میں پوری قوم سے عرض کیا تھا اور کہا تھا کہ میں خود ان لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے غلطی کی اور سن 1990 کے عشرے میں اس مسئلے کو پیش کیا اور اس پر کام کیا۔ کام کی شروعات اچھی تھی، لیکن اسے جاری رکھنا غلط تھا۔ ہمیں یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، لوگوں کو بتایا جانا چاہیے۔ نوجوانوں کی شادی کا مسئلہ، شادی کی عمر کو مسلسل بڑھاتے رہے، اس کام میں تاخیر کرتے رہے، یہ ایک معاشرتی مشکل ہے، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ لوگوں کے سامنے سے بیان کیا جانا چاہیے۔ نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، جہاں تک ممکن ہو صحیح وقت پر شادی ضرور کریں۔ یا آیہ مبارکہ، اَن يَكُونُ فُقَرَا يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، ہمارے لیے ہے، اس کا خطاب ہم سے ہے، یہ خدا کی بات ہے اور خدا کا کلام ہے۔ ہمیں یہ باتیں لوگوں سے بیان کرنی چاہیے۔ یہ معاشرتی مسائل ہیں، یہ معیزہ ہے، یہ نصیحتیں ہیں۔ معاشرتی نصیحت کا مطلب یہ سب کچھ ہے۔ فضول خرچی کا مسئلہ ہے، اس وقت ہمارے ملک کے مسائل میں سے ایک فضول خرچی ہے۔ ہم کافی مقدار میں پانی ضائع کرتے ہیں، روٹی ضائع کرتے ہیں، بچے ہوئے کھانے ضائع کرتے ہیں، زندگی کے وسائل میں اسراف کرتے ہیں۔ بجلی کے استعمال میں فضول خرچی، گیس کے استعمال میں فضول خرچی، یہ سب معاشرتی مسائل ہیں۔ ان کے سلسلے میں معاوضہ اور نصیحت کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، انہیں متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ کام نہ کریں۔ تو دیکھیے، نماز جمعہ واعظ و نصیحت کا مقام یہ ہے۔ معاوضہ صرف اخلاقی نصیحت نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر الوسیلہ میں جو کچھ نماز جمعہ کے خطبوں کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ امام جمعہ کو چاہیے کہ اسلامی ملکوں کی خبریں، ملک کی خود مختاری سے متعلق باتیں، دوسری اقوام سے متعلق باتیں، ملک میں دوسری حکومتوں کی مداخلت سے متعلق باتیں لوگوں کو بتانی چاہیے، عوام تک یہ باتیں پہنچانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو نماز جمعہ کے خطبوں میں بیان کیجئے۔ آپ کا مخاطب جو بھی ہے، عام ملازم ہے، عام مزدور ہے، ایک معمولی دکاندار ہے، اسے ان باتوں کو جاننا چاہیے۔ تو ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سننے والے کی فکر کو بہتر بنانا، بلندی کی طرف اٹھانا ہے۔ آپ اپنے سننے والے کی سوچ کو غنی کر رہے ہیں، یعنی اسے فکری بے نیازی عطا کیجئے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں، معاشرے کے مسائل کے بارے میں صحیح طریقے سے سوچ سکے، صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ البتہ یہ سیاسی اور سماجی اور معاشرتی معاوضہ ہے، اور اخلاقی واعظ و نصیحت کی اپنی جگہ ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ انسان کو روحانی لطافت کی ضرورت ہے، تہذیب نفس کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے دل آلودہ ہیں، بیجا اور فضول محبتوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، بیجا دشمنیوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، بیجا نفسانی خواہشات سے آلودہ ہیں، نامناسب بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے عمل پر اثر ڈالتی ہیں، ہمیں پیچھے کر دیتی ہیں۔ پھنسا دیتی ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں روحانی لطافت کی سخت ضرورت ہے۔ اللہم املا قلبی حباً لکا و خشیتاً منکا و تصدیقاً و ایماناً بکا و فرقاً منکا و شوقاً علیک۔ دل کو محبت خدا کا ظرف ہونا چاہیے، لطیف ہونا چاہیے، اس کے لیے اخلاقی واعظ و نصیحت ضروری ہے۔ ہمیں لوگوں کو استغفار سکھانا چاہیے۔ خطبے میں جن ضروری چیزوں کی تاکید کی گئی ہے ان میں سے ایک استغفر اللہ لی ولکم کہنا ہے۔ ہم اپنے لیے بھی استغفار کریں اور اپنے سننے والوں کے لیے بھی استغفار کریں، اور ساتھ ہی انہیں بھی یہ سکھائیں کہ وہ استغفار کریں۔ ان چیزوں کو واقعی ہم خود سکھائیں۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کا وہ خطبہ بڑا مشہور ہے، اتدری مل استغفار۔ استغفار کی کئی شرطیں ہیں، استغفار کے کئی حصے ہیں، اور وہی حقیقی استغفار ہے۔ میں اس کی جزیات میں نہیں جاؤں گا، بنابراہ یہ نماز جمعہ کے خطبوں کے بارے میں ایک نکتہ ہے کہ اس میں بیان کی جانے والی باتیں ہمیں گیر اور جامع موضوع پر مشتمل ہو۔ اور اب خطبے کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو خود خطبے کے بارے میں بھی اور خطبے میں بیان کی جانے والی باتوں کے بارے میں بھی، اور امام جمعہ کے طرز عمل اور رویے کے بارے میں جو خطبوں کے اثر انداز ہونے میں دخیل ہیں اور اہم باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ ضرورت اور مخاطب کی شناخت کا ہے۔ آپ جب بات کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ سننے والے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے مخاطبین کو سمجھیے، پہچانیے۔ ممکن ہے کہ ہم کسی اجتماع میں کوئی بات کریں جو اس اجتماع کے لیے مناسب ہو، لیکن اگر وہی بات کہیں اور بیان کریں تو شاید مناسب نہ ہو، یعنی اس اجتماع کے کام کی بات نہ ہو۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مخاطب اور سننے والے کی شناخت ہونی چاہیے۔ آپ کے مخاطبین اور سامعین ہر طرح کے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی ان میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، کم پڑھے لکھے بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں۔ اس طرح کی جگہوں پر آپ کی مہارت اور آپ کا ہنر سامنے آنا چاہیے تاکہ آپ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دے سکیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ جوان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کے جوان کو عجیب و غریب ذہنی و فکری مسائل کا سامنا ہے۔ یہ مسائل اب سے کچھ سال پہلے تک نہیں تھے، ہماری جوانی کے وقت تو بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن یہی اب سے 20 سال پہلے تک بھی جوانوں کے لیے اتنے زیادہ ذہنی اور فکری مسائل نہیں تھے جو آج ہیں۔ طرح طرح کی باتیں، مختلف طرح کے افکار انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ بھی، لہذا جوان کا ذہن مختلف باتوں کی امانجگاہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جوان کیا سمجھتا ہے اور کیا چاہتا ہے، اور اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کا کیا سوال ہے۔ اس کے سوال کو سمجھیے اور پہچانیے کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ کس طرح سے اسے سمجھا جا سکتا ہے، فرض کیجئے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور ہفتے میں صرف 1 یا 2 دن کے لیے نماز کی خاطر اس شہر میں جاتے ہیں، یا اس شہر سے آپ کا رابطہ محدود ہے تو آپ وہاں کی ضرورتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ ضرورت سمجھنے کے لیے معاشرت اور میل جول کی ضرورت ہے، وہاں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے ہمیں امام جمعہ کے عوامی ہونے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ امام جمعہ کو عوام کے درمیان رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے لوگوں کے ذہن کو سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے خطبے کو اپنے سامعین کی ضرورت کے مطابق تیار کر سکیں۔ اور اس کام کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے مطالعہ۔ اسلام میں الہی معارف و تعلیمات بہت وسیع ہیں، انسان کی زندگی کی ہر ضرورت اور چھوٹی سی چھوٹی بات، ان پر توجہ دی گئی ہے۔ ان چیزوں کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ مطالعہ سے، قرآن کریم کے مطالعے سے، احادیث مبارکہ کے مطالعے سے، اسلامی معارف کی کتابوں کے مطالعے سے۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، ہم کبھی بھی مطالعے اور کتاب خوانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کتاب پڑھنا ضروری ہے اور ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ امامت جمعہ کے سلسلے میں ایک اور دوسرا نقطہ لوگوں کا ہمدرد ہونا اور ان سے پیار کرنا ہے۔ ہم میں سے بعض افراد فطری طور پر لوگوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے شہر کے لوگوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے، اپنے سامعین سے، ہمارے عوام بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے عوام مومن ہیں، لوگ مومن ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ بظاہر بعض ظاہری شرعی احکام کی پابندی نہیں کرتے، وہ بھی عملی طور پر پابندی نہ کرنے کا مطلب دل سے پابند نہ رہنا نہیں ہے، ان کا دل خدا کے ساتھ ہے، ان کا دل روحانی اور مانوی تعلیمات کے ساتھ ہے، وہ با ایمان ہیں۔ عمل میں کوتاہی تو ہم سبھی کرتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جس کے عمل میں کوتاہی نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح عمل میں کوتاہی کرتا ہے، میں کسی طرح، آپ کسی طرح، وہ کسی اور طرح سے کوتاہی ضرور کرتا ہے۔ لوگ مومن ہیں، لوگ وفادار ہیں، لوگ ملک کے مختلف مسائل میں پوری طرح تیار اور آمادہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان 40-45 برسوں میں ملک میں کتنے مسائل رہے ہیں، ہمارے خلاف کتنی سازشیں کی گئیں، ہمارے خلاف کتنے مختلف طرح کے ثقافتی، عملی، عسکری، معاشی اور اسی طرح کے دوسرے حملے کیے گئے۔ کس نے اسلامی نظام کا دفاع کیا؟ اسی عوام نے کیا، یہ عوام ہی تھے۔ جب وہ سڑک پر آنے کی ضرورت تھی تو وہ سڑک پر آئے، جب صبر کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے صبر کیا، جہاں حمایت کی ضرورت تھی انہوں نے حمایت کی، جہاں نعرے شعار لگانے کی ضرورت تھی انہوں نے شعار لگائے، جہاں میدان جنگ میں جانے کی ضرورت تھی یہی عوام میدان جنگ میں گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے عوام کا ایمان اسلام کے ابتدائی دور کے لوگوں سے بہتر ہے، یہ بات انہوں نے بڑی قاطعیت سے کہی تھی۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، آپ موازنہ کر لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود کی سب سے عظیم ہستی ہیں، کس کا موازنہ رسول اللہ سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اس سے ہزار گنا بالاتر ہیں؟ ہزار گنا کی کیا بات ہے، ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں جیسے امام خمینی، جن کی ایک عظیم شخصیت تھی، ان سے ایک ارب گنا بالاتر ہیں۔ کیا ان لوگوں کی شخصیت رسول اللہ سے موازنے کے لائق ہے؟ ان لوگوں کے درمیان مدینہ شہر میں پیغمبر جیسی شخصیت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ انقلاب کا ابتدائی دور بھی ہے، جیسے انقلاب کا دوسرا سال جس میں جنگ بدر ہوئی، آ حضرت ان لوگوں کو میدان جنگ میں لے جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَتُعَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شِكْوَى تَكُونَ لَكُمْ، دو دھڑے تھے، دو گروہ تھے، ایک گروہ لڑنے والا گروہ تھا جو کفار کی طرف سے آ رہا تھا، دوسرا گروہ تجارتی گروہ تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہاری خواہش تھی کہ اس تجارتی گروہ سے لڑو، وَتُعَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شِكْوَى تَكُونَ لَكُمْ، البتہ یہ گئے اور لڑے، الحمدللہ فتح یاب بھی ہوئے، جنگ تو بہت اچھی رہی لیکن ان کا دلی جھکاؤ یہ تھا۔ اب آپ اس کا موازنہ کیجئے دفاع مقدس کے اس نوجوان سے جس کی ایک محبوب زوجہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، چاہنے والی ماں ہے، آرام دہ گھر ہے۔ امام خمینی نے ایک پیغام دیا، اس نے نہ تو امام خمینی کو دیکھا ہے اور نہ قریب سے ان کی باتیں سنی ہیں، صرف ریڈیو پر امام خمینی کا پیغام نشر ہوا ہے، اور وہ ان سب کو چھوڑ کر، وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف امام خمینی کے پیغام کی خاطر محاذ جنگ پر چلا جاتا ہے اور جنگ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حرم کے دفاع میں بھی ایسا ہی تھا۔ ان دونوں عظیم واقعات میں 30 سال کا فاصلہ ہے۔ ہمارے عوام اس طرح کے ہیں، یہ مومن عوام ہے، یہ چاہنے والے عوام ہیں، یہ وفادار عوام ہیں، یہ ذہین عوام ہیں، ان کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے، ان سے حقیقی معنی میں محبت کرنا چاہیے۔ عوام نے اسلام کے لیے فداکاری میں، ملک کے لیے فداکاری میں، اسلامی نظام کے لیے فداکاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی، جو کچھ ہونا اور کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے پیار محبت کرنا چاہیے، اگر ہم لوگوں سے محبت کریں گے تو، چونکہ محبت دو طرفہ رشتہ ہے، جب آپ انہیں چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو چاہیں گے، وہ آپ سے پیار کریں گے، پھر آپ کی بات ان کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ محبت اکثیر ہے، جب رابطہ دوستانہ اور محبت آمیز ہوگا تو آپ کی بات ان پر زیادہ اثر انداز ہوگی، وہ اسی راستے پر چلیں گے جو آپ نے خداوند عالم کے حوالے سے انہیں بتایا ہوگا۔ ایک دوسری بات اور یہ بھی اسی معاوضے والے نقطے سے ملتی جلتی ہے۔ تقوی کا مسئلہ ہے۔ تقوی کی دعوت روایات میں اور علماء کے فتووں وغیرہ میں بارہا ذکر ہوئی ہے کہ امام جمعہ کو چاہیے کہ لوگوں کو تقوی کی دعوت دے۔ پہلی نظر میں تو تقوی ایک انفرادی کام دکھائی دیتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں کہ جو ایک انفرادی امر ہے، جبکہ تقوی ایک نجی امر بھی ہے، ایک ذاتی امر بھی ہے، یعنی ایک ایسا کام ہے جو فرض سے بھی متعلق ہے اور اس کے دل اور عمل سے بھی متعلق ہے اور پورے معاشرے سے بھی متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، تو تقوی بھی ایک مشارکتی شراکتی امر ہے، باہمی تعاون والا کام۔ تعاونوا علی البر والتقوی، وہ چیزیں جن میں لوگوں کا تعاون اور ان کی شراکت مؤثر ہے، تقوی کے مصادیق میں سے ہیں۔ جہاں تک تقوی کی بات ہے تو ایک سیاسی تقوی ہوتا ہے جو سیاسی گناہوں سے پرہیز ہے۔ سیاست کا میدان پھسلنے والا میدان ہے، سبھی کو سیاسی ہونا چاہیے، یعنی عالم اسلام میں کوئی غیر سیاسی جگہ نہیں ہے اور اسلام ایک سیاسی دین ہے، جیسا کہ پچھلے بیانوں سے سمجھ میں آیا۔ سبھی کو، سب کے سب کو سیاست میں دخیل ہونا چاہیے، لیکن سیاست ایک پھسلنے والا میدان ہے۔ اگر تقوی نہ ہوگا تو انسان غلطیاں کرے گا، لڑکھڑا جائے گا۔ تقوی اپنے نفس پر کنٹرول اور سیاسی زندگی کی راہ میں آنکھیں کھلی رکھ کر انسان ان لغزشوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر سیاسی تقوی ہوگا تو پھر دشمن کی نفسیاتی جنگ کا اثر نہیں ہوگا۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کا ایک نمونہ یہی لومتی لعیم ہے۔ کوئی انسان ایک اچھا کام کرتا ہے، چار غلط لوگ اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ کوئی انسان ایک اچھی بات کرتا ہے، دوسرے اسے دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات کیوں کہی۔ میدان اس طرح کا ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو لا یخافون لوم لائم، یا پھر لا یخافون لوم لائم، جو قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ میں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اس سے مراد ان کی قوم ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ سے مقابلہ یہ ہے۔ یہ سافٹ وار کا ایک نمونہ ہے جس سے ڈرنا نہیں چاہیے، لومت لعیم سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نماز جمعہ اور اس کے خطبوں کے بارے میں ایک اور اہم نقطہ جو میرے معروضات کا آخری حصہ ہے۔ مختلف میدانوں میں اپنے سامعین اور تمام لوگوں کو موجودگی کے لیے ترغیب دلانا ہے۔ فرض کیجئے کہ معاشرتی میدانوں میں سماجی خدمات کے لیے، مثال کے طور پر طے پایا ہے کہ کسی شہر میں اسکول بنانا ہے، لوگوں کو اس میں شرکت کی ترغیب دلانی ہے۔ ہر کوئی حسب استطاعت جس طرح سے بھی اس کے لیے ممکن ہو، فرض کیجئے کہ کسی شہر میں ڈونیشن دینے والے ایک ہسپتال بنانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے نیک کام ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں۔ یہ طے کرتے ہیں کہ جو لوگ پیسوں کی وجہ سے جیل میں بند ہیں ان قیدیوں کی جانب سے پیسے ادا کریں گے اور انہیں قید سے رہائی دلائیں گے۔ اس طرح کے نیک کاموں کے لیے لوگوں کو ترغیب دلانی چاہیے کہ اس طرح کے کاموں میں شرکت کریں۔ یہ ایک میدان ہے، سماجی مسائل کا، معاشرتی مسائل کا میدان ہے۔ اسی طرح سیاسی مسائل کا میدان ہے، جیسے انتخابات۔ الیکشن سیاسی میدان کا ایک مکمل مزداق ہے۔ میں نے کئی بار الیکشن کے بارے میں عرض کیا ہے کہ الیکشن ایک سیاسی میدان ہے، انتخابات ایک سیاسی میدان ہے جس میں عوامی شرکت حقیقی معنی میں ضروری ہے، یعنی یہ عوام کے لیے ایک فریضہ بھی ہے اور ان کے لیے ایک حق بھی ہے۔ انتخابات میں شرکت صرف ایک ذمہ داری اور فریضہ نہیں ہے بلکہ حق بھی ہے۔ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ان کے لیے قانون سازی کریں، یا قانون پر عمل درآمد کریں، یا رہبر کے بارے میں رائے دیں، یا ماہرین کونسل کے ذریعے رہبر کا انتخاب کریں۔ یہ عوام کا حق ہے، انہیں میدان میں آنا چاہیے اور اپنا حق استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ یہ چیز صرف زبان سے حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں، زبان کا اثر ہے، خود زبان اور تشریح تبیین ایک جہاد ہے۔ حقیقی معنی میں لوگوں سے بیان کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کے سامنے واضح کرنا، حقیقت میں ایک جہاد ہے, لیکن صرف زبان سے ہی یہ ممکن نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا, اسے عمل کے ہمراہ ہونا چاہیے, خود سے شروع ہونا چاہیے, ذمہ دار زبان کے ساتھ لوگوں کے مختلف اجتماعات میں, خاص طور پر جوانوں کے اجتماعات میں شرکت کے ساتھ یہ کام کیا جانا چاہیے. یہ کچھ نکات امامت جمعہ کے سلسلے میں تھے. میں نے عرض کیا کہ جمعہ کی امامت واقعی ایک سخت کام ہے, دشوار کاموں میں سے ایک ہے. انشاءاللہ اس کام کا اجر خداوند متعال کے پاس اس کی سختی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. ہمارا آج کا بین الاقوامی مسئلہ غزہ کا مسئلہ ہے. غزہ کے معاملے میں انسان دست خدا کا, خدا کے ہاتھ کا مشاہدہ کرتا ہے. غزہ کے لوگوں نے, ان مظلوم اور طاقتور لوگوں نے دنیا کو اپنے زیر اثر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. آج دنیا غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی جد و جہد کے زیر اثر ہے, ان سے متاثر ہے. دنیا ان لوگوں کو ہیرو کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے. یہاں کے لوگوں کو بھی, یہاں کے مجاہدین کو بھی, یہاں کے مزاحمتی و مقاومتی گروہوں کو بھی ہیرو کی نظر سے دیکھ رہی ہے. یہ سب ہیرو ہیں. اہم بات یہ ہے کہ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے بارے میں دنیا کے لوگ دو باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ مظلوم ہیں, اور دوسرے یہ کہ یہ فاتح بھی ہیں. اسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. یہ مظلوم بھی ہیں, ان کی مظلومیت کو ساری دنیا سمجھ گئی, ساری دنیا نے ان کی مظلومیت دیکھ لی ہے. یہ مظلوم بھی ہیں اور فاتح بھی ہیں. آج دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو یہ سوچے, یہ سوچ سکے کہ غاصب اور خبیث صہیونی حکومت غزہ کی جنگ میں جیت گئی ہے. سبھی یہی کہہ رہے ہیں, سب کے سب, کہ وہ صہیونی حکومت ہار گئی ہے. اس کے برخلاف دنیا کے لوگوں کی نظر میں, دنیا کے سیاست دانوں کی نظر میں, اور دنیا کے سبھی لوگوں کی نظر میں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, غاصب حکومت ظالم ہے. غاصب صہیونی حکومت ظالم بھی ہے, خون آشام بھیڑیا بھی ہے, بے رحم بھی ہے, مغلوب اور شکست خوردہ اور مایوس اور بکھری ہوئی بھی ہے. یہ صبر اور توکل کی خصوصیت ہے. غزہ کے لوگوں نے اپنی استقامت اور مزاحمت سے اسلام کی ترویج کی ہے. دنیا کے اطراف و اکناف میں متلاشی انسان یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو فلسطینی مجاہدین کو اس طرح میدان میں باقی رکھے ہوئے ہے. یہ اسلام کیا ہے؟ دراصل ان مجاہدین نے, ان لوگوں نے اسلام کا تعارف کروایا ہے. بہت سے لوگوں کی نظروں میں قرآن کو محبوب بنا دیا ہے. اے پروردگار, تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. مقاومتی محاذ کے مجاہدین, خاص طور پر غزہ کے مظلوم عوام اور غزہ کے مجاہدین کی سربلندی اور عزت میں روز افزوں اضافہ فرما. یمنی قوم اور انصار اللہ کی حکومت نے واقعی بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. انہوں نے غزہ کی عوام کی پشت پناہی کرتے ہوئے جو کام کیا ہے, وہ واقعی لائق تحسین و تعریف ہے. انہوں نے صہیونی حکومت کی حیاتی شریانوں پر وار کیا ہے. امریکہ نے دھمکی دی, وہ امریکہ سے نہیں ڈرے. ایسا ہی تو ہے, وہ امریکہ سے نہیں ڈرے. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا. حق کی بات یہ ہے کہ ان کا کام واقعی اللہ کی راہ میں جہاد کا مصداق ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجاہدت, یہ استقامت اور یہ جد و جہد اللہ کی اجازت سے فتح تک جاری رہے گی. انشاءاللہ خداوند متعال ان سبھی کو کامیاب و فتح یاب کرے جو خدا کی راہ میں, خدا کی خوشنودی کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں. خداوند عالم آپ سب کو محفوظ رکھے اور آپ کو اس راہ میں حقیقی معنی میں کامیاب فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.